الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون ومك استحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام بزرگان محترم نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں آج 25 اپریل 1997 کی تاریخ کا یہ جمعہ سپاہ صحابہ کی تاریخ میں یوم الفتح کے نام سے یاد رکھا جانے والا دن ہے جس میں خلاق عالم نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ پوری دنیا میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر دی ہے کہ مولانا حق نواز شہید نے اپنی زندگی میں کائنات کے جس بدترین کافر کو عدالت میں آنے قومی اسمبلی میں آنے کی دعوت دی تاکہ اس کے کفر کو ننگا کیا جا سکے آج جبکہ ایک مرتبہ انہوں نے خود ٹیلی ویژن پر آ کر مباحثہ مکالمہ مناظرہ کرنا طے کر لیا لیکن طے شدہ وقت کے باوجود وہ پھر بھی اس موقع پر نہیں پہنچے اور پھر اس کے اوپر جو رسوائیاں ہوئیں بے آبروئی ہوئی اور ذلت و شکست ان کا مقدر ہوئی اس کی آواز آج پوری دنیا میں گونج رہی ہے میں نے آج کے جمعہ میں ان تاریخ کی مناسبت سے پیغمبر اسلام کے دور داماد ذنورین کا لقب حاصل کرنے والے صاحب عفت و حیا جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شخصیت ان کی فضیلت اور شہادت کے عنوان پر کچھ گفتگو کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ تفصیلات آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر وزیر اعظم کی منظوری سے ہونے والا جو پروگرام میزان کے نام سے منعقد کیا جانا تھا، میزان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ترازو ہے، ایک فریق اس کے پلڑے میں اپنے دلائل رکھتا ہے، دوسرا فریق اس کے پلڑے میں اپنے دلائل رکھتا ہے، فیصلہ عوام کر دیتی ہے۔ لیکن اس پروگرام میں شیعہ کے جنرل سیکرٹری افتخار نقوی کی طرف سے 3 روز قبل وعدہ کر لینے کے باوجود پھر آخری وقت تک بار بار رابطہ کر کے انہیں یہ کہنا کہ ہم آ رہے ہیں، پروگرام کی تفصیلات کیا ہیں، اور جب انہیں پتا چلا کہ جھنگوی شہید کا روحانی بیٹا پہنچ چکا ہے تو کہنے لگے ہم نہیں آتے۔ مجھے اس عنوان پر اس پر بھی مجھے گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ شیعت کے لیے 2-3 چیلنج اور دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے اوپر شیعہ نے امام مہدی کی گستاخی کا ایک الزام دھرا ہے، میں نے آج اس کی ایک مرتبہ پھر وضاحت کرنا ہے۔ چنانچہ یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور عنایت سے کوشش کروں گا ہر ہر بات پر کچھ اپنی معروضات پیش کروں۔ دعا کریں کہ خلاق عالم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے اس شخصیت کا کہ جو رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی خالہ کے نواسے ہیں۔ حضور کی سکی خالہ کی بیٹی اور پھر ان کے خالہ کا بیٹا ہو تو خالہ زاد بھائی کہا جاتا ہے، اور رشتے میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لحاظ سے بھانجے بھی لگتے ہیں، خالہ زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے خاندان قریش ہی کے فرد ہیں، کچھ ہی سلسلہ آگے چل کر ان کی لڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے مل جاتی ہے۔ اسلام کے اولین ان عشاق اور ان خوش نصیب میں سے ایک یہ بھی ہیں، خوش نصیب لوگوں میں سے، کہ جنہوں نے اس دور میں جب پوری دنیا دین اسلام کے نام کو سننے کے لیے تیار نہیں، نئے دین کی دعوت پر پیغمبر اسلام اور آپ کے گنے چنے چند ساتھیوں پر عرصہ حیات تنگ کرتی چلی جا رہی ہے، مکہ کی سرزمین پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے ہتھیار آزمانا ایک وطیرہ اور روزانہ کا کھیل بن چکا ہے۔ ایسی حالت میں آپ نوعمری میں دولت ایمان سے مالا مال ہوتے ہیں، تو خود روایات میں آپ کی زبان ہی آتا ہے کہ مجھے میرے چچا نے سزا یہ دی کہ میرا جسم اس نے رسیوں سے جکڑ دیا، اور وہ کبھی ٹھنڈا پانی ڈالتا تھا، کبھی گرم پانی ڈالتا تھا، اور کہتا تھا کہ عثمان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ۔ تمام تر مصائب و آلام کے باوجود آپ نے بڑی پامردی اور جرأت کے ساتھ اپنے دین کی امانت کو سنبھالے رکھا اور پھر مکہ مکرمہ ہی میں آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سے ہوا، بڑی صاحبزادی حضرت زینب اور دوسری کا نام ہاں جی بس اتنے سے مطالعہ آپ کا، پہلے بتاؤ کہ پہلے کون ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ عام صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی، آپ ان چند گن چنے لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے دو ہجرتیں کی، ایک ہجرت پیغمبر اسلام کی صاحبزادی کے ساتھ حبشہ کی طرف کی ہے اور ایک ہجرت حبشہ سے پھر مکہ کی طرف کی ہے۔ دو ہجرتوں کا لقب حاصل کرنے والے، بدر کے میدان میں جب مارکہ حق و باطل گرم ہوا، آپ نے بھی اس جنگ میں شمولیت کا ارادہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیری بیوی میری بیٹی بیمار ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ تو جنگ پر جانے کی بجائے میری بیٹی کی تیمارداری کر، عیادت کر، اس کا علاج معالجہ کر، تو ہماری اس جنگ میں شامل سمجھا جائے گا، اگر ہم فتح یاب ہو کر واپس آئے تو تجھے اس میں سے حصہ دیا جائے گا مال غنیمت سے جس طرح اور مجاہدین کو دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ زوجہ محترمہ وفات پا چکی تھی اور آپ ان کے کفن دفن سے فارغ ہو کر ہاتھ جھاڑ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ آپ کا یہ ملاپ اور آپ کی یہ ازدواجی زندگی اتنی خوبصورت اور اتنی آئیڈیل زندگی تھی کہ لوگ مثال دے کر کہا کرتے تھے کہ جوڑا اگر ہو تو عثمان جیسا ہو، بیوی اگر ہو تو ام کلثوم جیسی ہو۔ مغموم و پریشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ میری رفیقہ ہے آج میرا ساتھ چھوڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لی ہے۔ تو فرمایا عثمان فکر کیوں کرتے ہو، ابھی تو میری اور بیٹی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت رقیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا دوسرا نکاح فرمایا۔ ذنورین کا لقب اسی لیے آپ کو حاصل ہوا ہے کہ نبوت کے دو نور نظر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئے۔ یہ فضیلت و منصب تاریخ انسانیت میں کسی فرد واحد کو حاصل نہیں ہے کہ ایک پیغمبر کی دوری دامادی اسے حاصل ہوئی۔ اللہ کے سوا لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں آئے، ہر نبی کو، بعض نبی نہیں ہیں لیکن اکثر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دولت اولاد سے نوازا، ان کے رشتے ناطے ہوئے، لیکن یہ فضیلت کہ ایک پیغمبر کی یکے بعد دیگرے دو بیویاں ہیں، اور پھر یہی نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری بیوی حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا اور اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدمہ، پریشانی اور غم دیکھا نہ جا رہا تھا، تو لسان نبوت سے الفاظ ادا ہوئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہہ گئی. فرمایا عثمان، میں جانتا ہوں تیرے غم کو، مجھے تیرے دکھ کا احساس ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تو مالدار ہے، تیرے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اب میرے پاس کوئی بیٹی نہیں. اگر میں محمد کے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، ایک بیٹی تیرے نکاح میں دیتا وہ فوت ہو جاتی، میں دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دیتا فوت ہو جاتی، محمد 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا کہ مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں، تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں ہے. یہ پیار کے رشتے ہیں، یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ اعتماد کی بات ہے، یہ تعلق کی بات ہے کہ نبوت یہاں تک ارشاد فرماتی ہے. بعض روایتوں میں آتے ہیں میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک فوت ہوتی دوسری تیرے نکاح میں دیتا، دوسری فوت ہوتی تیسری تیرے نکاح میں دیتا، مگر میں تجھے کبھی بھی پریشان نہ دیکھتا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے واقعات کوئی مانگ، بے شمار واقعات ہیں، ایک تاریخ بھری ہوئی ہے. جنگ احزاب اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ تبوک میں ایک سفر ہے بہت طویل. آج اگر اس طویل سفر پر روانہ ہونا پڑے تو گاڑیوں پر بھی جاتے ہوئے لوگ تھک جاتے ہیں، بہت سفر لمبا سفر ہے تبوک کا، پیدل جانا ہے، گرمی کا موسم ہے اور لوگوں کے پھل پکے ہوئے ہیں، اب پھل آنے ہی والا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ چلو تبوک میں جانا ہے، لمبا سفر ہے، سواریوں کا انتظام نہیں ہے اور اسلحہ ہتھیار نہیں ہے، ساز و سامان کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی لاؤ، بھائی تعاون کرو، کوئی ہے شخص جو اٹھ کر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کہے، کوئی ہے شخص؟ ایک شخص اٹھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے، جس میں گندم کی بوریاں ہوں گی، جس میں کھانے پینے کا سامان ہوگا، 1000 اونٹ آپ کے نام پر دیتا ہوں اور جنگ احزاب میں حصہ ڈالتا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے فرمایا تیسری جگہ سے، دوسری جگہ سے کھڑے ہوئے، 1000 اونٹ اور دیتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا 1000 اونٹ اور دیتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کچھ ضرورت ہے اسلحہ وغیرہ کی، تو اتنے تھیلی بڑی اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دی کہ آپ ان سونے کی اشرفیوں کو اور سونے کے دیناروں کو، چاندی کی اشرفیوں کو اس طرح اپنے ہاتھوں میں اچھال رہے ہیں اور اپنی جھولی میں اچھالتے ہوئے فرماتے ہیں ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تو نے آج وہ کر دکھایا ہے، آج کے بعد تو جو کچھ بھی کرے مگر تجھے کسی بد عملی کا بھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. عثمان تو جو کچھ کر، بس تجھ سے گناہ کوئی غلطی سے ہوا نہیں، خدا معاف کر دے گا. ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، کوئی آج کے بعد عثمان سے چھوٹی موٹی خطا بھی ہو جائے تو خدا وہ بھی معاف کر دیتا ہے. جس کے لیے پیغمبر فرمائیں کہ عثمان کی خطا، چھوٹی سی خطا بھی اللہ کے عالم اس کے نام اعمال میں باقی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فیصلہ کر چکے ہیں کوئی بات ہو بھی گئی تو معاف کر دی جائے گی. یہ باتیں پیغمبر اسلام کی زبان سے نکل آئی ہیں کہ عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ کے عالم اس کے دفتر میں ایک خطا کے خطا کو نقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جس کی کوئی غلطی سے نقصان نہ پہنچائے. آج 1400 سال کے بعد کوئی دریدہ دان کوئی بد زبان پیغمبر اسلام کے اس دور دماغ پر اگر قلم اٹھاتے زبان سے کوئی بکواس بکتے وہ اس کے قصد پر اور اس کے ارتداد پر دلیل تو بن سکتی ہے مگر عثمان پر اعتراض نہیں بن سکتا ہے. صاحب عفت و حیا حضرت عثمان کا حیا اتنا مشہور کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ زندگی بھر کبھی اپنا ننگیز نہیں دیکھا اپنا ننگیز. دوسرے کی طرف تو کیا ہے, باہر گھر سے نکلتے ہیں دیکھا کہ کوئی بچی جا رہی تو گھر میں واپس آ جاتے ہیں, جب تک وہ چلی نہ جائے کوئی عورت وہاں سے گزر نہ جائے واپس آ جاتے ہیں. اتنا حیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ پنڈلی ہے گھٹنے سے اوپر ننگیز شروع ہوتا ہے مرد کا, پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے پنڈلی سے, دروازہ نوک ہوا, پوچھا گیا کون, جواب ملا حضرت ابو بکر ہی جانے آنے کی اجازت چاہتے ہیں, فرمایا بلا لو. پھر دروازے پر آواز آئی, پوچھا کون, حضرت عمر آئے ہیں اجازت مانگتے ہیں, فرمایا بلا لو. پھر دروازے پہ نوک ہوئی, پوچھا کون, جواب ملا حضرت عثمان آئے ہیں, فرمایا ٹھہر اسے ٹھہراؤ. پیغمبری نبوت اپنی پنڈلی کو ڈھانپتی ہے, اپنے کپڑوں کو درست فرمایا اور اپنی پہلے وہ جو آپ کے بیٹھنے کی کیفیت اسے تبدیل فرمایا, اس کے بعد فرمایا اب عثمان کو آنے. معاملہ ہو گزرا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چشمدید گواہ اس بات کی. آپ نے فرمایا حضرت میں نے یہ عجیب بات دیکھی ہے, میرے ابو تشریف لائے اور سسر میرے والد ہیں, آپ کے سسرے سسر باپ کی جگہ پر بھی ہوتا ہے اور پھر صدیق اکبر کی شخصیت کا اندازہ تو اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جو نبیوں کے بعد ساری کائنات سے اعلیٰ انسان ہے. وہ آئے آپ تشریف رکھ اسی طرح فرما رہے, حضرت عمر ابن خطاب آئے وہ بھی آپ کے سسر ہے آپ اسی طرح تشریف فرما ہیں. عثمان تو آپ کا بیٹا ہے, عثمان تو آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اتنا اہتمام فرمایا ہے, آپ نے نوجوان کے لیے اس قدر اہتمام فرمایا کہ آپ نے روک کر اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا ہے اپنی پنڈلی کو ڈھانکا ہے. آپ مجھے بھی تو بتلائیے نا کہ آخر اس میں راز کیا ہے. فرمایا ایسا راز کی کوئی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میرا عثمان شرمیلا اتنا ہے, حیا والا اتنا ہے, اس کی آنکھوں میں شرم و حیا کا خلا کے عالم نے وہ سرما ڈال دی ہے کہ عثمان اسی حالت میں آ جائے اور میری بے تکلفی کو دیکھ لے وہ حیا کے مارے بات نہ کر سکے. کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟
عثمان
میرا حیا کرنا کوئی معمولی بات نہیں, عثمان کا حیا تو رب کے فرشتے بھی کرتے, تیرا میرا حیا کوئی نہیں کرتا, باپ کا حیا بیٹا نہیں کرتا, استاد کا حیا شاگرد نہیں کرتا, پیر کا حیا مرید نہیں کرتا. عثمان وہ شخصیت ہے کہ جس کا حیا نبوت بھی کرتی ہے رب کے فرشتے بھی کرتے, جس کا حیا نبوت کرے رب کے فرشتے کریں, اللہ کی مخلوق کرے. آج اگر اس کا کوئی حیا نہیں کرتے تو وہ بے حیا تو ہو سکتا ہے, آج اگر کوئی اس کا احترام نہیں کرتا, اگر آج ان کے لیے کسی کے دل میں حیا اور ادب نہیں ہے تو ایسے بے حیا اور بے ادب کے لیے پھر دین میں بھی گنجائش کوئی نہیں ہے. اور یہی وہ شخصیت ہے، منصب و مقام کو دیکھیے. آ رہا ہوں. یہی وہ شخصیت ہے. یہ تو درمیان میں یہ واقعہ پیش آ گیا، ورنہ مجھے تو آج صرف حضرت عثمان پہ گفتگو کرنا ہے. میں اتنی بڑی شخصیت کو چھوڑ کر اور ان تاریخوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ کر، جن کی پاؤں سے لگنے والی دھول کہکشاں سے زیادہ افضل ہے، جن کے پاؤں کے نیچے آنے والے ذرے آسمان کے ستاروں سے زیادہ چمکدار ہیں، جن کے جسم پہ آنے والا کپڑا خدا کی قسم تطہیر کا انداز اپنا چکا ہے، جس کے حیا کی وجہ سے، جس کے احترام کی وجہ سے نبوت اس کا لحاظ کرتی ہے، جس کی شراکت کو دیکھ کر پیغمبری دو بیٹیاں اس کے نکاح میں دیتی ہیں، میں اس سے بڑھ کر کسی اور کو کیا سمجھتا ہوں. یہ تو ایک باپ ہی کے ایک واقعہ آگے، ورنہ عثمان کا ذکر آیا تو پھر کوئی ذکر اور آ ہی نہیں سکتا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم اسلام ہے، اتنا بڑا اسلام پہ احسان ہے کہ اگر ان کی شخصیت نہ ہوتی تو باخدا آج شیعہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اس کے لیے ہزاروں جھوٹے دلائل جمع کر لیتے. شیعت کا اول روز سے نعت کا بند کرنے والی ذات حضرت عثمان کی ہے، جامع القرآن کی حیثیت سے. جامع القرآن کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں کہ حضرت عثمان نے جمع کیا ہے قرآن، یہ مطلب نہیں. قرآن کریم کے قاری عرب کے مختلف قبائل میں جب اسلام وسعت پذیر ہوا، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو کیا ہوا؟ انزل القرآن علی سبعت احرف، اللہ نے قرآن کو قریش کی زبانوں کے لہجے میں اتارا. تو عربی زبان ہو، اردو زبان ہو، پنجابی زبان ہو، لہجہ مختلف ہوتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے لہجہ مختلف ہوتا ہے. ایک آدمی اردو میں بات کر رہا ہے اس کا اور لہجہ ہوگا، پنجابی میں کر رہا ہے اس کا ایک اور لہجہ ہوگا. یہاں تک کیا آپ دیکھیں، ہم اردو والے لوگ پشاور کو پشاور کہتے ہیں، لیکن اسی پشاور کو پشتو بولنے کا بولنے والا پخاور کہتے ہیں، پخاور کہتے ہیں. اسی پشاور کو ہزارے کے علاقے میں، مانسرا کے علاقے میں چلے جائے تو پشور کہتے ہیں. شہر ایک ہی ہے لیکن نام بدل گیا، اس میں پخاور ہو گیا، اس میں پشور ہو گیا، ادھر پشاور ہو گیا. تو اس طرح قرآن کریم کے قراء حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جس انداز میں قرآن سنا اسی انداز میں پڑھ رہے تھے. لیکن عجمی لوگوں میں جب اسلام بنا اور ان کے قلوب دولت اسلام سے مالا مال ہوئے اور اسلام کے نور سے روشن ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک لہجے میں پڑھتا ہے، دوسرا دوسرے لہجے میں پڑھتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو قرآن بدل گیا ہے، یہ تو وہ غلط پڑھ رہا ہے، اس نے کہا وہ غلط پڑھ رہا ہے. یہ اختلاف امت میں پیدا ہو گیا لہجے کی بنیاد پر، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لہجے کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہو گیا. آج بھی ان لہجوں میں پڑھنے والے قراء موجود ہیں، آج بھی وہ سارے لہجے موجود ہیں، وہ تمام کے تمام انداز موجود ہیں. لیکن اس اختلاف کو دیکھتے ہوئے کہ امت میں اختلاف کثیر پیدا ہو گیا، تو آنے والے بدباطن لوگ کہیں گے قرآن بدل دیا گیا ہے، قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے. حضرت عثمان نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش قبیلہ کے تھے اور قرآن نازل بھی قریش کی زبان میں ہوا ہے، اب قرآن کریم کی جو ہے قرآن کریم کو سرکاری طور پر اس کی کتابت کروا کر تمام مملکتوں میں قرآن پاک کے نسخے بھجوا دیے گئے، اور کہا اسی انداز پہ، اسی لحاظ پہ، اسی لحاظ پہ قرآن کو تلاوت کیا جائے اور اسی ترتیب سے پڑھا جائے، اسی انداز میں پڑھا جائے جس انداز میں نازل قریش کی زبان میں ہوا تھا. آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح عثمان ذی النورین نے جمع کیا تھا. پوری امت کو ایک لہجے پر، ایک انداز پہ جمع کرنے کا سیدہ عثمان کریم رضی اللہ تعالیٰ نے کی فرائی جامع القرآن ہے. تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی وہ مقدس شخصیت ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں, نبوت کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, خواب میں دیکھا کہ ہم سر منڈوا رہے ہیں, کسر کروا رہے ہیں, وہ تمام مناسک ادا ہو رہے ہیں جو عمرہ کے موقع پہ ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ مجھے خواب آیا ہے, عمرہ کی تیاری کرو. آپ کے ساتھ ساتھی عمرہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, 1400 ساتھی تیار ہوتے ہیں. وہ ایک طرف وہ بیت اللہ کا شوق, بیت اللہ میں جانے کا ایک اضطراب, ایک ایمانی کیفیت, لیکن ادھر حالات کیا ہیں؟ ادھر حالات یہ ہیں کہ جس بیت اللہ میں جا کر طواف کرنا ہے, جس صفا مروہ کی سعی کرنا ہے, اس بیت اللہ پہ قبضہ ابھی تک ان کافروں کا ہے جن سے جنگیں خندق ہو چکی ہے, جن سے جنگیں عہد ہو چکی ہے, جن سے جنگیں بدر ہو چکی ہے, ان کافروں کا قبضہ ہے. لیکن آپ نیت کر کے عمرہ کی روانہ ہو جاتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے, ہم نے تو عمرہ ادا کرنا اور واپس آنا ہے. لیکن جب آپ قریب پہنچے حدیبیہ کے مقام پر جو کہ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہیں, تو آپ کو علم ہوا کہ مکہ کے لوگوں نے تیاری کر لی ہے کہ ہم رسول اللہ کو مدینے میں عمرہ کے لیے بھی نہیں آنے دیتے, لڑیں گے ہم. آپ کی سواری وہاں بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا ٹھہرو, میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں نے بیت اللہ کی سرزمین کو, حرم کے مقدس علاقے کو کسی کے خون سے ناپاک کر مکہ میں بھیج دوں جو میری طرف سے جائے اور جا کر انہیں سمجھائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ عمر میرا خیال ہے تم چلے جاؤ. حضرت عمر نے فرمایا حضور مجھے بھیج دو, مگر پھر عمر عمر ہے, پھر عمر عمر ہے, پھر یہ آپ نہیں, یہ گاہک نہیں. اگر کسی نے آپ کے بارے میں کر دی کوئی توہین اور کسی کی زبان سے نکل گیا کوئی جملہ, تلوار تو میں لے کے جاتا نہیں ہوں مگر میں اپنے ہاتھ کی بات نہیں کرتا, مرضی آپ کی ہے. آپ نے فرمایا پھر تو عرض کی اگر آپ کہیں تو میں ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جن کا حیا مکے کے کافر بھی کرتے ہیں, جس کا حیا مکے کے کافر بھی کرتے ہیں. ایسے تو شیعہ کو کائنات کا بدترین کافر نہیں کہا, مکے کے کافروں سے بڑا کافر, ابو جہل کی اولاد سے بڑا کافر کوئی بازار نظر نہیں آتا, مگر وہ مکے کے کافر ابو جہل کے آنے بھی عثمان کا حیا کرتے ہیں. شیعہ تم اتنے بڑے کافروں کے مکے کے کافروں سے بھی آگے جا چکے ہو. یہی باتیں تھیں, باقی تقریر یہاں سے آگے شروع کریں گے. یہی بات تھی کہ یہ جامعہ المنتظر جو تحریک جعفریہ کا ہیڈ کوارٹر ہے, آج انہوں نے کہا ہمارے ہیڈ کوارٹر میں یہ ہم نے ہنگامی اجلاس بلایا کہ ہم نہیں جائیں گے مولانا اعظم طارق کے پاس اور ان سے بات نہیں کریں گے. تم آتے تمہیں معلوم ہوتا کہ جس مرکز کو تم نے ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے, اور آج میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جامعہ المنتظر کو تحریک جعفریہ نے اپنا ہیڈ کوارٹر تسلیم کیا اور اپنا ہیڈ کوارٹر قرار دیا ہے. اسی جامعہ المنتظر سے قول مقبول لکھنے والا غلام حسین نجفی ملعون وہ آج بھی زندہ ہے جس نے قول مقبول میں وہ عظیم اور اتنی بڑی سطح پر سیدنا عثمان غنی کی توہین کیا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا.
نجفی بیٹا
یہ تمام کتابیں, یہ تمام کتابیں آپ کی دعاؤں سے میں ٹی وی اسٹیشن پر لے کر گیا تھا. مجھے یہی باتیں تو بتانا تھی کہ تم جو ٹی وی پر آ کر کہو گے اتحاد بھائی چارہ اخوت اتحاد بین المسلمین, اتحاد کے نام میں آٹھے کے داروں, اتحاد بین المسلمین کے جھوٹے نعرے لگانے والوں، تم اتحاد وحدت کی بات محض منافقت کی وجہ سے کرتے ہو، محض بجلو فریب اور دھوکہ کے سوا تمہاری کوئی بات نہیں ہے. جس جامعہ کو تم نے اپنے ہیڈ کوارٹر قرار دیے اور اسی جامعہ سے تو ساری مسموم کتاب شائع ہوئی ہے جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمبر لگا کر 100 گالیاں دی گئی ہیں، اسی کالے مقبول، اسی قول مقبول، اسی جامعہ المنتظر سے شائع ہونے والی کتاب قول مقبول کے صفحہ 450-420 پر غلام حسین نجفی کتا ہے، بلکہ کتے سے بھی بدتر ہیں. اس ملعون شخص نے جس کی تاریخ جعفریہ، جس کی تاریخ جعفریہ سر پرستی کرتی ہے، اس جامعہ کے ایک لیکچرر نے، اس جامعہ کے ایک بھونکنے والے کتے نے حضرت عثمان غنی پر یہ تک لکھا، کہتا ہے عثمان غنی تو وہ ہے جس نے پیغمبر کی بیٹی رقیہ کے مرنے کے بعد ان کے مردہ جسم سے ہم بستری کی. جو اتنی بکواس، کس بنیاد پر آتے یہ، کس بنیاد پہ آتے، کس بنیاد پہ یہ آتے ٹی وی پر؟ کوئی بنیاد اور بیس نہیں تھی. جس بنیاد پر بھی تم ٹی وی پر آؤ گے، کسی فورم پر آؤ گے، اسمبلی میں آؤ گے، کسی عدالت میں آؤ گے، تمہیں تمہارا چہرہ دکھایا جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز فیصلہ کرنے والا چاہے اسمبلی کا ہاؤس ہو، فیصلہ کرنے والی چاہے عدالت عظمیٰ ہو، فیصلہ کرنے والی چاہے سارے مسلمان ہو، عوام ہو، فیصلہ یہی ہوگا کہ تم ہی اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والے ہو، تم ہی نفرت کا آغاز کرنے والے ہو، تم ہی اصحاب رسول پہ بھونکنے والے ہو. تم اتحاد کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ تم نفرت کے خاتمے کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ اصحاب رسول پہ بھونکنے والا مومن بھی نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور نفرت کے سوا کسی اور بات کا دائی بھی نہیں ہو سکتا ہے. کہتے جی اور سب کے ساتھ آتے ہیں. یہ تو ہفتے سے بات چل رہی تھی کہ جب مجھ سے رابطہ کیا گیا تو میں نے کہا بنائے پروگرام. ایاز میر ایم پی اے ہیں. اس نے کہا میں آپ کا کلیگ بول رہا ہوں، میں تو نہیں جانتا تھا میں نے ایم پی اے ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب. ہفتے کے دن فون آئے کہ ہم میزان پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس میں آئیں. میں نے کہا مجھے آپریشن ہے، بہت تکلیف ہے، ہڈی کا درد ہے، میں برداشت سے باہر ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں، کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے قاسمی صاحب کو بھیج دیں. میں نے مولانا قاسمی صاحب سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، تو انہوں نے کہا مشورہ کرتے ہیں. اگلی بات آئی، پہلے تھا کہ تین تین آدمی بیٹھتے ہیں، پھر بات آئی کہ ایک ایک بیٹھتے ہیں. لیکن جب انہوں نے کہا کہ تاریخ جعفریہ نے شرط لگائی ہے کہ آزم تارک نہ آئے اور جو مرضی آ جائے، میں چبنا، میں نے تو غصہ کیے وہ نہ آئے. تو ادھر سے جب یہ بات ہمارے حضرات تک پہنچی، انہوں نے کہا ہوں جائیں گے تو لگا، اگر اسی کو بلانا تو آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا. آخر تین دن قبل یہ بات طے ہو گئی کہ میری اور افتخار نقوی جنرل سیکرٹری تاریخ جعفریہ کا مکالمہ اور گفتگو اور مباحثہ ٹی وی پر ہوگا کہ ہم نفرت کیوں ہوتی ہے، لڑائی کیوں ہوتی ہے، جھگڑا کیوں ہوتا ہے، فساد کیوں ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل یہ بات ہم ٹی وی پر بتلائیں گے. اور ہم اس نے کہا ایک شرط یہ ہے، آپ ایران کا نام نہ لیں، آپ خمینی کا نام نہ لیں. میں نے کہا ایران کے نام اور خمینی کی شخصیت کا تعارف کرائے بغیر تو پروگرام مرائے ہی ادھورا جائے گا. کہنے ہماری خارجہ پالیسی، ہماری خارجہ پالیسی متاثر ہوتی ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ پڑوسی ملک نام نہیں لیتا. کہنے کہ یہ کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا پھر میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں نا
کہ پڑوسی ملک میں انقلاب لانے والی ایک شخصیت. اس نے کہا ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بات طے ہو گئی اور اس نے ڈن ہو گیا. اسی رات ٹی وی میں اشتہار چلنا شروع ہو گئے, اشتہار آ رہا ہے کہ مکالمہ ہو رہا ہے, اور اس طرف سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں نے درمیان میں ایک بات کر دی, میں نے کہا یار دیکھو آنے کے لیے میں تیار ہوں, مجھے تکلیف بہت ہے, تکلیف بہت ہے, میں تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہوں. تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ میزبان بھی شیعہ تھا, سارے ایک تھے. اور اس میں اور مدعو کیا گیا وزیر اعظم کے سیکرٹری اطلاعات, نہ اس میں جو ہمارے وزیر اعظم کے سیکرٹری ہیں یہ اپنے خبر وغیرہ دینے کے انفارمیشن صدیق الفاروق کو, احمد رضا قصوری کو, نواب محمد احمد خان کے بیٹے کو جس کے قتل میں بھٹو پھانسی ہوا اسے بھی بلایا گیا. اب جناب طے ہو گیا پروگرام کہ وہ بالکل آ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے تکلیف بہت ہے, میں انشاءاللہ پہنچوں گا, لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو. انہوں نے کہا جی پھر کوئی بات نہیں, ایسے ہو ہی جاتا ہے. چنانچہ دوسرے دن فون آ گیا کہ فلاں ہوٹل میں آپ کا ہالی ڈین میں ہم نے کمرہ بھی بک کرا دیا, آپ آئیں اور وہاں سے اپنا کمرے کی چابی لے لینا. ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی آ جائیں گے. باوجود تکلیف کے, اور مجھے اس نے بڑی تکلیف تھی, ساری رات مہمان بھی آتے رہے, تکلیف تھی, نیند بھی نہیں آئی. صبح کو اسلام آباد ہم پہنچ گئے. ہوٹل میں جانے کی بجائے ہم نے مناسب سمجھا کسی اور جگہ پہ رکا جائے, اور جگہ پہ رک گئے. اب وہ پوچھ رہے ہیں کیوں وہ آیا, وہ میزبان کہہ رہا رابطہ نہیں ہوا میرا, اس کو تکلیف بڑی ہے, شہد ہی آئے اور وہ ہوٹل میں بھی نہیں آئے. بڑے خوش ہیں, کہتے نہیں ہم تو آئیں گے, ہم آئیں گے. ہم اتنے خوش کے وہاں کے پروڈیوسر نے بتایا, اس نے کہا دن میں چار چار فون کرتا, افتخار نقوی کے چار چار فون آتے, کتنی دیر ہوگا, کیا گفتگو ہوگی, شرائط طے کر لی ہے, ایران کی بات تو نہیں ہوگی, خمینی کی بات تو نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں ہوگی, لیکن وہ لٹریچر لائیں گے آپ کا. اس نے کہا ٹھیک ہے آگے. ان کا نہیں ابھی آئے نہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, کمرے میں نہیں پہنچے. ساڑھے سات بجے تک شام, ساڑھے سات بجے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ آئے ہم آ رہے ہیں, ہمیں وقت دینا ہوگا, تو آپ آ جائیں. ان کا پتہ نہیں ہے, آپ تو ہیں نا. آٹھ بجے میں پہنچ گیا اور وقت ہی آٹھ بجے کا تھا. ہم نے اپنی پوری تیاری کے ساتھ, اور الحمدللہ اس میں ہمارے بزرگوں کی دعائیں, مشورے, علماء کرام کے مشورے, دعائیں, کہاں کہاں دبئی سے فون آ رہے ہیں, مکہ اور مدینہ سے فون آ رہے ہیں, کہ ہم جدہ سے فون آیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں, کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے. دعائیں پوری عالم اسلام کی. مولانا محمد عبداللہ صاحب خطیب مرکزی جامعہ مسجد لال اسلام آباد وہ تشریف لائے. انہوں نے کہا یہ قسمت کی بات ہوتی ہے, اس وقت آپ جا رہے ہیں, آپ پوری امت اسلامیہ کے نمائندہ ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ بڑی تیاری سے جا رہے ہیں. انہوں نے مجھے پوچھا آپ کیا کہیں گے, پہلے بات کریں گے بعد میں بات کریں گے؟ اگر پہلے بات اس نے کی تو رخ سخن اور موضوع کلام اور اس وقت مجلس کا رخ وہ تبدیل کر دے گا, پھر آپ کو اس کے جواب دینے پڑیں گے. اور اگر آپ نے پہلے بات کی تو وہ بعد میں ہر چیز سے انکار کر دے گا. میں نے کہا میں نے اس لیے بھی تیاری کر رکھی ہے, اگر پہلے بات کرنا پڑی تو انشاءاللہ اتنے سوالات چھوڑ جاؤں گا کہ وہ قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکے گا. اور اگر بعد میں بات ہوئی تو اس کی ساری باتوں کا جواب دو منٹ میں دینے کے بعد بات وہیں آ جائے گی جہاں ہم نے لانی ہے, انشاءاللہ وہیں آ جائے گی. آٹھ بجے ہم وہاں پہنچے, ہمیں دیکھ کر وہ انگوش بدندہ حیران کہ پہنچ گئے, ویل چیئر لائیں. اور جناب جب ہم دفتر میں گئے میں نے کہا آئے نہیں, کہنے لگے ابھی آئے نہیں, آنے والے ہیں جی, وہ تو بالکل تیار ہیں, کریں فون ان کو. فون کیا, علامہ صاحب مولانا اعظم طارق پہنچ گئے ہیں. کہنے لگے ہاں پہنچ گئے. انہوں نے کہا بالکل پہنچ گئے ہیں. کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا ویل چیئر پر آئے ہیں, وہ تو چل نہیں سکتے, کتابیں بھی ساتھ لائیں. کہنے لگا مشورہ کر کے بتاتے ہیں, مشورہ کر کے بتاتے ہیں, مشورہ ہو رہا ہے. انہوں نے فون کیا آدھا گھنٹہ, اس نے کہا میں آدھا گھنٹہ فون کرتا رہا. کہ جناب آئے، کہنے لگے ہم نہیں آتے. بھی کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہماری جماعت نے فیصلہ کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہم وجہ نہیں بتاتے. کوئی وجہ تو بتلائے نا. کہ کوئی وجہ نہیں بتلاتے. انہوں نے کہا آپ کی بدنامی ہوگی، ٹی وی پر اشتہار آ. کہتے آپ اشتہار بند کر دیں. 8:30 بج گئے، کہتے اشتہار بند کر دیں، اشتہار روک دیں. مجھے انہوں نے کہا اشتہار بند کر دیں. میں کہ اشتہار کیوں بند کرتے ہو؟ اشتہار آنے دو، شاید ان کو غیرت آ جائے کہ بھائی اشتہار ابھی تک آ رہے ہیں، ٹی وی پہ اشتہار آ رہے ہیں. وہ کہتے ہم نہیں آ رہے. 9:05 پر فون آیا تو اس نے وہیں سے فون اٹھایا، کہا افتخار نقوی صاحب. میں نے کہا آگے؟ کہنے لگے نہیں وہ نہیں آیا، ان کا فون آیا ہے. فون پر کہہ رہے ہیں، کہتے جناب میں پریس ریلیز بھیج رہا ہوں، اسے خبر نامے میں شائع کر دیں کہ ہم نہیں آ رہے، کہ آدم تارا گستاخ امام زمانہ ہے. اس نے کہا جناب یہ کوئی اخبار کا دفتر نہیں ہے کہ ہم آپ آتے نہیں اور آپ کے پریس ریلیز کو شائع کرتے. ہم شائع نہیں کر سکتے. بہرحال ان کے بعد انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں آتے. میں نے کہا آپ ہم سے نمٹیں، ہم جو آئے بیٹھے ہیں بات کریں. اب آپ ہمارے ساتھ، ہم آئے میزبان کو لاؤ، وکیل کو لاؤ، وزیر اعظم کے سیکرٹری کو بلاؤ، مجھ سے بات کرو کہ آپ جو آ گئے تو آپ ہی بتا دیں آپ کا موقف کیا ہے. تو کہنے لگے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اوپر میاں نواز شریف کا چہیتا بیٹا مشاہد حسین کافر شیعہ، کافر شیعہ مشاہد حسین، جسے وزیر اعظم صاحب میں کیا لینا چاہتا ہوں کہ جناب میاں صاحب بہت بڑی عالمی سازشی کو عناصر نے اس شخص کو ایجنٹ بنا کر تمہارے ساتھ منسلک کیا ہے. یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو تمہارے ساتھ بائی کرے گا جو میر جعفر میر صادق نے اور اس وقت جو ہے اس وقت کے سلطان ٹیپو کے ساتھ کیا تھا. ماتم پہ دھوکہ کھاؤ. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا میری بات کراؤ. یا اس نے میرا نام سنا، اس نے کہا اس کہہ دو کہ وہ کہیں چلے گئے ہیں. بات کرنے کی ہمت نہیں. میں نے کہا کسی اور سے کراؤ، کہتے ایم ڈی سے کر لے. ایم ڈی تو بہت بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں جناب میں آ گیا ہوں. اب پوری قوم ٹی وی رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے، دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اب ہمیں موقع دیں کہ ہم اپنی بات کریں. کہتے جی ہم کچھ کر نہیں سکتے. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں، اپنے میزبان کو بٹھائیں، مجھے بٹھائیں، صرف ایک جھلک دکھا دیں. میزبان اتنا کہہ دے کہ مولانا آپ آئے ہیں، وہ نہیں آئے چلو پھر آئندہ سے. کہنے لگے اتنا بھی نہیں. میں نے کہا اتنا کر دیں کہ جناب آپ صرف ایک سطر تحریر دے دیں کہ میزان پروگرام نہیں ہو رہا، تاہم مولانا آدم طارق آئے ہوئے ہیں. یہ بتا دیں کہ اتنا تو آپ نے کہا ہے کہ پروگرام نہیں ہو رہا. اتنا کہہ دے تاہم مولانا آدم طارق آگے. کہنے لگے جی اس سے تو پھر اشتعال پھیل جائے گا. میں نے کہا تم اب بھی ان کے مامے بنے ہوئے ہو، وہ آتے نہیں ہیں، پھر تم تب بھی ان کی پاسداری کرتے ہو. اگر خدا نہ خواستہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے میں نہ آتا تو تم آج تمہاری حکومت اتنی انہیں پبلسٹی دیتی، اور تم تورم خان بن کر اور وہ بہت بڑے علامہ بن کر کہتے ہو سڈے مقابلے جو آئے کوئی نہیں سکتا. بہرحال اس کے بعد پھر ہم نے پریس کانفرنس آج یوم الفتح. اب میں کہتا ہوں کہ شیعہ کے منہ پر اتنا بڑا شکست، ذلت، رسوائی کا وہ تماچا لگا ہے کہ یہ شیعہ دھونا بھی چاہے اور داغ ہٹانا بھی چاہے تو صابن مل مل کے بھی نہیں اترنا. یہ کوئی نئی بات نہیں. 28 ستمبر 1992 کو گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم نواز شریف نے اجلاس طلب کیا تھا، ہم گئے، ساجد نقوی وہاں بھی نہیں آیا تھا. پھر جنگ اخبار نے فورم بلایا، ہم وہاں گئے، ساجد نقوی وہاں بھی نہیں آیا. پھر بے نظیر نے اجلاس بلایا اپنی صدارت میں، ہم وہاں گئے، وہ وہاں بھی نہیں آئے. اب ٹی وی نے بلایا، ہاں کی تسلیم کیا، وہاں بھی نہیں آئے. اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایک بچہ تم اشارہ کر دو کہ تمہارا فلاں بچہ ہے، ہم اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، میں وہ بچہ بھیج دوں گا مگر تمہارا کوئی فرد وعد بھی نہیں آئے گا۔ تم تو ہمارے ایک بچے سے بات نہیں کر سکتے، اب تو کہہ رہے ہیں ضیاء القاسمی صاحب سے کو کہہ رہا، وہ بلایا تھا وہ نہیں آئے۔ ضیاء القاسمی صاحب تو ہمارے بڑے ہیں، ہم تو ان کے بہت چھوٹے کارکن ہیں، تم کسی چھوٹے سے چھوٹے کا نام لو وہ وقت مقررہ پر پہنچ جائے گا مگر تم نہیں آ سکو گے۔ تاریخ جعفریہ کبھی بھی اس میدان میں سپاہ صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، کیوں کہ جو جگہ تحریک جعفریہ کا ہیڈ کوارٹر ہے اسی جگہ سے اصحاب رسول کے خلاف سینکڑوں کتابیں اردو میں آ چکی ہیں۔ ایک طرف اس ادارے سے صحابہ کی توہین ہو، ایک طرف اس ادارے میں اصحاب رسول کے خلاف قلم چلتا ہو، کتابیں شائع ہوتی ہو، دوسری طرف وہ کہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم اتحاد کے داعی ہیں، دنیا اتنی بے وقوف بھی نہیں ہے، لوگ اتنے پاگل بھی نہیں ہیں کہ تمہارے ہر تقریر کو مانتے چلے جائیں۔ اب آخری بات،
اب
آخری بات، اب تیسرا عنوان امام مہدی، توڈا امام مہدی، میں نے اسی وقت کہا، میں نے کہا ان سے کہہ دو کہ میں امام مہدی کا گستاخ ہوں نا، آ جاؤ اسی پہ بات کر لیتے ہیں، آج اسی پہ بات کر لیتے ہیں، گستاخ میں ہوں یا تم ہوں، اور میں وہ کتابیں بھی لایا ہوں اس مسئلے میں، کیونکہ آج کی تقریر انشاءاللہ ایک ریکارڈ ہوگی، ایک ریکارڈ ہے، بے شک اس میں ایک جوش وہ نہیں ہے، وہ میں کھڑے ہو کے تسلسل کے ساتھ وہ بات نہیں کر رہا، اور کچھ خود سنائی جا جاتی ہے وہاں، ویسے بھی اعتراض کرنا چاہیے، تو اس لیے ریکارڈ کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ امام مہدی کے بارے میں پوری دنیا کو ہمارا موقف معلوم ہونا چاہیے کہ شیعوں کا نام نہاد فرضی مہدی اور ہے، سنیوں کے امام مہدی اور ہیں۔ شیعوں کے نظریہ کے مطابق آج سے 1150 سال قبل ایک بچہ فرضی جس کو کسی نے نہیں دیکھا، جس کی والدہ کہتی ہے بچہ پیدا نہیں ہوا، جس کی دادی کہتی ہے پوتا پیدا نہیں ہوا، جس کا چاچا کہتا ہے بھتیجا پیدا نہیں ہوا، شیعہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کر لیا، پیدا نہیں ہوا، اچھا پیدا ہو گیا دیکھا کوئی نہیں، پھر کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں وہ 70 گز کا قرآن اٹھا کر، اتنے بچے پہ رام بھی نہیں آیا، 70 گز کا قرآن پلا دیا، ہاتھ میں عصائے موسیٰ دے دی ہے، انگشتری سلیمان دے دی ہے، اور جناب کیا کیا ان کو علوم دے کر، ساز و سامان تابوت سکینہ دے کر، کاشت میں حیا آیا ہوتا تم نے یہ لکھا ہوتا کہ وہ اکیلا نہیں گیا، 5-7 خادم بھی ساتھ گئے تھے، کہنے لگے اکیلا تو ثابت نہیں کر سکتے، خادم کتوں ثابت کریں گے، اکیلا ہی ثابت نہیں ہوتا، فرضی پہاڑ میں بٹھا دیا، سامرا پہاڑ ہے، ایک ساتھی پرسوں ہی بتا رہا تھا، اس نے کہا میں خود سامرا گیا ہوں، عراق میں سامرا باغار ہے، چھوٹی سی چھوٹا سا سوراخ ہے، اس نے وہاں کے جو اس وقت مجاور ہے اسے پوچھا کہ یار امام اسے نکل آئے گا، اس نے کہا تو بلی نہیں نکل دی، امام کیسے نکلے گا یار، کہتے ایسے میں جاؤں گا، وہاں جناب چاروں طرف پہاڑوں پر چاکن کی ہوئی ہے، گستاخ ہے امام زمانہ، آدم تارک کو گرفتار کرو، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، جو جاتا ہے، اور وہ دنیا بھر کشی آتے ہیں، کہتے یار یہ کیڑی بلا ہے، یہ آدم تارک کیڑی شہ ہے، انہیں کیا جناب ہوتے ہیں امام نو، انہیں تو ترا کر دیتا ہے امام دا، وہ مانتا ہی نہیں ہے اسے، گالیاں دیتا ہوں، گالیاں دیتا ہے، پھر تم نے کیا کر لیا، کہتے ہیں سیدھے بڑا کچھ کیتا انہوں نے ہی کوئی نہیں، پوری دنیا شیعہ ان کو لان پہ بھیجتی ہوں تو ایک بندہ نہیں مریندہ، تو بعض لوگوں نے کہا ڈب مرو، ہون بھی نہیں مردہ ہون تے بس کرو تے میں کہنا جو تو ہو سکتا ہے کر لو جو ہو سکتا ہے کر گزرو جو تم کر سکتے ہو کر لو لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا فرضی میدی اور ہے ہمارا حقیقی میدی اور ہے ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا نام بتایا ہے باپ کا نام بتایا ہے ماں کا نام بتایا ہے اور ان کے آنے کا وقت بتایا ہے ان کے کردار کو بتایا ہے ان کے انداز کو بتلایا ہے ان کی جرأت کو بتلایا ہے وہ جرأت وہ ہمت وہ شجاعت وہ والدین کے اسماء تمہارے امام میں پائے جاتے ہوں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اگر وہ ساری باتیں نہیں ہیں تو کس کو منوانا چاہتے ہو احادیث میں جس میں بھی کا میں ادنا غلام ہوں اللہ نے زندگی دی اگر میری زندگی وہ مہدی پیدا ہو کر ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا نہ کر سکا وصیت کرتا ہوں میرے بعد کوئی میرا ماننے والا زندہ رہے وہ میری طرف سے امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر چھوڑے اور ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ حضرت ایک ایسا منچلا بھی آیا تھا اس نے جو آپ کے نام پر جھوٹے آنے والے تھے آپ کے نام پہ فرضی بنائے گئے تھے آپ کے نام پر جنہوں نے جھوٹی دستار سر پہ سجا کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی ان کے راستے میں وہ دیوار کھڑی کر دی ہے جو یاجوج و ماجوج بھی نہیں گرا سکتے ہمارے مہدی حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا ان کا نام محمد ہوگا ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا شیعہ کے مہدی کے والد کا نام حسن عسکری ہے اگر بیٹا ہو تو اگر ہو بھی صحیح تو والد کا نام اور اگر وہ ہو بھی پیدا بھی ہوا ہوتا تو شیعہ کے اس مظلوم اور اس مہدی اور فرضی کا نام والدہ کا نام آمنہ نہیں نرگس ہے جسے عربی میں نرجس کہتے ہیں نرجس جیم کے ساتھ ہے نرگس نرگس خاتون ہے تو کیوں جناب یہ وہ مہدی ہوا جو ہمارے یہ کیسے ہو گیا پھر ہمارے مہدی جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی ہوگی اس وقت ہمارے مہدی کی عمر 40 سال ہوگی کتنی عمر ہوگی 40 سال ابھی عیسیٰ علیہ السلام تے آئے نہیں تو اڈا تو 1150 سال دا ہو گیا ہمارے مہدی کی عمر اس وقت 40 سال ہوگی حضور نے بتا دیا کہ وہ آئیں گے اور اتنی عمر ہوگی تو بیت اللہ میں ان کے ہاتھ پہ مسلمان بیعت کریں گے ہمارے مہدی کے ہاتھ پہ مسلمان بیت اللہ میں بیعت کریں گے اور تم کہتے ہو تمہارا مہدی ننگا ہوگا اور اس کے ہاتھ پہ رسول اللہ بیعت کریں گے شیعہ سنو تمہیں میری تلخ انوائی پہ غصہ آتا ہے ہزار مرتبہ ہے لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے یہ گفتگو کرنا کیوں پڑی تھی جو کچھ میں نے کہا تھا اس لیے کہ تم نے فرضی مہدی بھی بنایا اور اس کے بارے میں بکواس یہاں تک لکھی رسول اللہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اللہ کے رسول اس کے مرید ہو جائیں گے اور وہ روزہ رسول گرا کر دیوار روزے کی توڑ کر حضرت ابوبکر عمر کو نکال کے سوری پہ رکھائے گا حضرت عائشہ کو کبس سے نکال کے درے مارے گا تم یہ بکواس کرو تمہارا منہ کوئی نہ روکے تم یہ تک کہو تمہارا کرم کوئی نہ پکڑے میں یہ کہوں جو رسول اللہ کا روزہ توڑے گا میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا میں بھی حضرت ابو بکر عمر کو سوری پہ لٹکائے گا ایسا کوئی فرسی بنا کر لا تو صحیح میں باس میں ناچ رہا ہوں تو فتح محمد کا بیٹا نہیں اپنی خواص سے نہیں بتلاتے ہو اور اپنے مہدی کے بارے میں جو تصورات تم نے پیش کیے ہیں قوم کو وہ نہیں بتلاتے پردے میں رکھتے ہو میں کہتا ہوں چلو اور باتیں چھوڑو، آؤ سادت نقوی آئے، افتخار نقوی آئے، کسی عدالت میں مجھ پہ دعویٰ کرو. کہتے ہیں 200 ہم نے ایف آئی آر کٹوائی ہیں، حکومت گرفتار نہیں کرتی، تم ہائی کورٹ میں آ جاؤ، اسی مہدی کے مسئلے پہ ہائی کورٹ میں آ جاؤ، امام مہدی کے مسئلے پر سپریم کورٹ میں آ جاؤ، امام مہدی کے مسئلے پہ وفاقی شرعی عدالت میں آ جاؤ، امام مہدی کے مسئلے پر قومی اسمبلی میں بحث کر لو، امام مہدی کے مسئلے پہ ٹی وی پہ بحث کر لو، قوم تمہارے حق میں فیصلہ دے دے، میرا خون معاف ہے، قوم میرے حق میں فیصلہ دے دے، اپنا کفر تسلیم کر لو. امام مہدی کے مسئلے پر تم نے قوم کو دھوکہ دیا ہے، قوم کو دھوکہ دیتے ہو، پوری عوام کو بے وقوف بناتے ہو. یہ تقریریں تمہارے ہوش اڑا کے رکھ دیں گی، یہ حقائق تمہاری نیندیں اڑا کے رکھ دیں گے. یہ حقائق ایسے حقائق ہیں تم اس کا سامنا نہیں کر سکتے ہو. وہ وقت آنے والا ہے تم امام زمانہ کہو گے، امام غیب کہو گے، گلیوں میں نہیں کہہ سکو گے، چھپ کے کہو گے، تم بات کہو گے، لوگ کہیں گے کس غیب کی بات کرتے ہو. چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، یہ تم بینر شینر بھول جاؤ گے. یہ جو دیکھتے ہو صاحب الاثر اجل اللہ فرجا، امام غیب، امام زمان، ہم نے اتنا اس کا تعارف کرا دیا ہے، سنی قوم کو اس کے کردار سے ہم نے اتنا آگاہ کر دیا ہے، مسلمان قوم کو تمہارے فرضی امام کے کردار سے، تمہاری کتابوں کے حوالے سے اتنا شعور دے دیا ہے کہ تم اس کا پرچم اٹھاتے ہوئے شرماؤ گے، تم اس کا نام لیتے ہوئے ندامت کا اظہار کرو گے، تم اس کی بات کرنا بھول جاؤ گے. انشاءاللہ العزیز ثانیہ خیر پور ٹامے والی کے جو کل وہاں دہشت گردی ہوئی ہے، سپاہی صحابہ اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ محض ایک دہشت گردی ہے جس میں بہت سارے سنی مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی نشانہ بن گئے اور شیعہ جو ہے راگیر بھی نشانہ بن گئے. حکومت اس دہشت گردی کے واقعہ میں سپاہی صحابہ کے کارکنوں کو بلا جواز مت گرفتار کرے. ہمارے مدرسوں میں داخل ہو کر طالب علموں کو مارنا اور یہ کہنا کہ تارے لگا کر بھاگ جاؤ، یہ سراسر زیادتی ہے. ہم قطعی طور پہ ایسی زیادتی برداشت نہیں کریں گے، قطعی طور پہ ایسی زیادتی برداشت نہیں کریں گے. اور آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے اس تقریب میں حکومت نے 7 لاکھ روپے کے اشتہار دے کر کروڑوں عوام کو انتظار میں مبتلا کر کے، جبکہ میں ٹی وی پر پہنچ گیا ہوں، پھر مجھے وقت نہ دینا. یہ مشاہد حسین کی خباست ہے، وزیر اعظم فوری طور پہ اسے برطرف کرے. ہماری جماعت فیصلہ اگر کر دے گی تو محرم میں ادھر سے مجلسیں ہوں گی، ہر ٹی وی اسٹیشن پر احتجاج ہوگا، پھر دیکھنے تو اڈے مجلسہ پڑھ دے کہ میں کوئی آ کے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.